خیر اللہ کا اس کو جگہ دی گئی دل میں. کسی نے اولاد کو جگہ دے رکھی ہے کہ اولاد حاصل ہو جائے تو مت سکتی نا مسئلہ حل ہو جائے گا. مکان بڑا ہونا چاہیے, کپڑے اچھے ہوں, سواری اچھی ہو تو سکون مل جائے. یہ سب باقی نفائد ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لا یموت فیھا ولا یحیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم والوں کا یہ حال ہوگا کہ نہ تو وہاں جئیں گے اور نہ مریں گے, جینے اور مرنے کی درمیانی کیفیت میں مبتلا ہوں گے. یہی حال ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو دل میں غیر اللہ کو جگہ دیں. اور کسی نے خاص طور سے نوجوان طبقہ جس نے لڑکیوں کے حسینوں کے چکر کو اور فلمی دنیا اور ہیروئنوں کے چکر کو وہ سمجھا ہوا ہے, اس کو دل دے رکھا ہے. ایک کھیپ کی کھیپ تیار ہے دیوانوں کی. اور جتنے پاگل خانے ہیں, جتنے بھی اس وقت پاکستان میں پاگل خانے ہیں یا دنیا بھر میں, ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کسی لڑکی یا لڑکے کے چکر میں مبتلا ہو کر وہاں پہنچے, دماغ خراب ہو گیا ہو. تو کسی نے ان کو جگہ دے رکھی ہے, ان کو اپنا بت بنا رکھا ہے, کسی نے دکان کو بت بنا رکھا ہے, اور کسی نے اولاد کو بت بنا رکھا ہے کہ میری اولاد ہو جائے یا اولاد ٹھیک ہو جائے تو مجھے اطمینان مل جائے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں, باقی لگائی ہیں. عقیدہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے ذکر اللہ تسمعین القلوب, کہ جان لو, اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے. دل میں ہی ضروری ہے یہاں لگانا, کیونکہ ذکر اللہ کو پہلے ورنہ آیت یہ تھی اللہ تسمعین القلوب بھی ذکر اللہ, ایسے آیت تھی اللہ بھی ذکر اللہ تسمعین القلوب, جس سے ترجمہ الگ ہو گیا کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں دل کے اطمینان کا. یہ بات واضح ہو گئی اس آیت سے. اور اگر کسی نے دل کے اطمینان کا کوئی اور نسخہ تجویز کر رکھا ہے تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے. عقیدہ کی آیت میں بیان کر دیا گیا. ایک مرتبہ تین آدمی سفر پہ نکلے. دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ, کوئی بھی آدمی, سب نے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہ کہ ہم بے اولاد ہیں, اولاد مل جائے تو ہمیں سکون مل جائے, مکان بڑا ہو جائے, اپنا کرائے کا مکان ہے, بڑا مکان مل جائے, اپنا مل جائے تو یہ سکون حاصل ہو جائے گا, اور یا دکان کاروبار ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا, نوکری سے پیسے پورے نہیں ہوتے, گزارا نہیں ہوتا تو ہمیں سکون مل جائے گا. نہ جانے کیا کیا لوگوں نے اپنے سکون کے راستے اور آپ کی پوری تجویز اپنے ذہن میں کر رکھی ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے تو ہمیں اطمینان مل جائے گا. تو تین آدمی سفر پہ نکلے, ایک رومی تھا, ایک فارسی بولنے والا تھا اور ایک عربی بولنے والا تھا. ان تینوں کو ایک شخص نے ایک درہم ہدیے میں پیش کیا ان تینوں کی خدمت میں. اب جلدی سے عربی بولنے والا یہ کہنے لگا کہ میں تو عنب کھاؤں, پوری تو عنب, میں تو عنب یعنی انگور کھانا چاہتا ہوں. اس پر ایک بات یاد آ گئی, عربی زبان میں محاورتن شراب کو بنت العنب کہا جاتا ہے. عنب تو انگور کو کہتے ہیں اور شراب کو بنت العنب کہتے ہیں. بنت العنب کے معنی ہے انگور کی بیٹی, تو شراب کو انگور کی بیٹی کہا جاتا ہے محاورے کے طور پر عربی میں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر, اس کی یعنی انگور کی بیٹی نے, اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر, سب شکر کے انگور کے یہاں بیٹا نہ ہوا. اگر اس کے یہاں بیٹا ہو جاتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا. بیٹی نے جب یاد کر رکھا ہے کہ شراب پی کے آدمی مرد ہو جاتا ہے, اپنی بہن اور اپنی بیوی پہ تمیز نہیں کرتا تھا. کتنے لوگوں کے نکاح ٹوٹے ہیں اسی وجہ سے, بیوی کے بجائے بہن کو ہاتھ لگا دیا, ماں کو ہاتھ لگا دیا. یہ اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سب پر, سب شکر کے انگور کے یہاں بیٹا نہ ہوا. اگر بیٹا ہو جاتا تو نہ جانے کیا حال ہو. سارا لوگ عربی نے یہ کہا کہ میں پوری تو عنب, میں انگور کھانا چاہتا ہوں. پارسی والے نے یہ کہا کہ میں انگور میرپورم, پارسی میں انگور, یہ دراصل انگور پارسی کا لفظ ہے, انگور بھی کھاؤ، میں انگور کھاؤں گا. اور اسی طرح رومی آتی ہے، رومی زبان میں انگور کو استابیل کہا جاتا ہے، اس نے کہا میں استابیل کھانا چاہتا ہوں. اب دونوں میں لڑائی، تینوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہونے لگا. اس نے کہا میں عنب کھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں انگور کھانا چاہتا ہوں اسی درم کا، اس تیسرے نے کہا میں اسی درم کا استابیل کھانا چاہتا ہوں. یہ جھگڑا ہو ہی رہا تھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور وہ تینوں زبانیں جانتا. اس نے تینوں کی بات سنی، اس نے کہا لائیے آپ مجھے یہ درم دیجیے، میں آپ کو آپ تینوں کو آپ کی جو مقصود ہے جو عجیب آپ چاہتے ہیں وہ میں لا کے دیتا ہوں. وہ بازار میں جا کر اس نے انگور خریدے اور تینوں کو لا کر دے دیا. تینوں خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح ہے، مجھے بھی یہی چاہیے تھا. عربی بولنے والے نے کہا، فارسی بولنے والے نے بھی کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا. اور استادیل یعنی رومی نے کہا، جس نے کہا تھا استادیل کہاں کا، اس نے بھی کہا مجھے یہی چاہیے تھا. دیکھیے سکون کے سب اسی طرح، بالکل اسی طرح سکون کے سب متلاشی ہیں. سب کو سکون چاہیے، اور سکون کا ذریعہ اور سبق سب نے اپنی سوچ کے مطابق بنا کے رکھا ہے کہ یہ چیز مل جائے تو سکون مل جائے گا، اولاد مل جائے تو سکون مل جائے گا، کاروبار بڑا ہو تو سکون مل جائے گا، مکان اپنا ہو تو سکون ملے گا. سب نے اپنی سوچ کے مطابق سکون کا معیار مقرر کر لیا، لہٰذا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جیسے تینوں میں ہو رہے ہیں. یہ سب لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، سب کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے. سب نے سکون کا اپنا معیار مقرر کر لیا اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اور سکون کہاں ہے؟ اللہ کی ذکر اللہ مطمئن القلوب. سکون اگر ملے گا تو اللہ کی یاد سے ملے گا. اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، بڑا مکان ہو اس میں بھی لوگ ویلیم فائیو، اور جس کی زیادہ تر طبیعت نازاد ہو تو ویلیم ٹین بھی کھاتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی. ویلیم ٹین ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ویلیم ٹین کھا رہا ہوں نیند نہیں آتی. کسی پاکستان کے کوئی شہر ایسا نہیں جس میں فیکٹری نہ ہو. ایسے ایسے لوگ بھی ملے جو اپنے جہاز کا اپنا بیڑا رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ویلیم ٹین کھا رہا ہوں، ویلیم فائیو کھا کے گزارا کرتا ہوں. ٹینشن ریلیز کرنے کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ معیار غلط ہے. جس نے یہ غریب آدمی نے اگر یہ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ مال آ جائے تو سکون ملے گا، تو بتاؤ یہ اگر مالدار ویلیم ٹین اور ویلیم فائیو کیوں کھا رہا ہے؟ اور اولاد اگر نیک نہ ہو، اولاد کسی نے کہا اولاد ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، میں ہم مل جائیں گے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. اولاد بہت سے اولاد والے مل جائیں گے اپنی اولاد سے کم ہے. اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش اس سے تو اولاد ہوتی نا، بے اولاد میں اچھی ہوتی، یہ کہتے ہوئے نظر آتے. تو یہ اگر اولاد میں سکون ہے تو یہ کہاں اگر. اور اسی طرح مالدار بڑا گھر ہونے والے، بڑا گھر رکھنے والے وہ مل جائیں گے، گھروں کے اندر خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ سکون کا معیار، اطمینان کا معیار، یہ بے چینی یا خوف، یہ اسی چیز کو تو کہتے ہیں جس کو آج کی زبان میں ہم ٹینشن کہتے ہیں یا ڈپریشن. ذرا اور بڑھ جائے ڈپریشن ہے، اس کا علاج یہی ہے. اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اور اللہ کی یاد دو قسم کی ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ذکر الہی کرنا چاہیے. پھر تو یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی یاد میں ذکر جین ہے تو پھر تو ذکر الہی خوب کرنا چاہیے، پاگل پنے کی بات ہے. ذکر الہی بہت سے لوگ ذکر کر کے پاگل ہوئے، شیخ سے پوچھے بغیر ذکر کرنا، کسی سے پوچھے بغیر ذکر کرنا جس سے اللہ تک نہیں پہنچتا آدمی، یاد رکھے گا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت سے اعتراض کیا اس پر کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر ایسے ذکر سے جو کسی سے پوچھے بغیر ہو اور کسی شیخ کی نگرانی میں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے رائبنڈ کے اجتماع میں یہ بات فرمائی کہ تم لاکھ وقت لگاؤ، خوب محنت کرو، اگر اور ذکر نہیں کرو گے اور ذکر بھی کسی کی نگرانی میں نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں. بات یہ سر وہ خود صحبت یاد کر رہے ہیں حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی، ان کی نگرانی میں ذکر کیا ہوں. لہذا صرف محض کتابوں میں پڑھ کر ذکر کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور مجھے بتایا کہ کسی کو فائدہ ہو یا اور بے چینی میں اضافہ ہی ہوا. وقتی طور پہ شاید سکون مل جائے، وہ جڑ سے نہیں اکھڑے گا مسئلہ. لہذا یہ تو شہر کی نگرانی ضروری ہے. دیکھیے حکیم الامت نے رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کاٹ کی تو تلوار ہی ہے، काट काट तो तलवार ही करती है, मगर उस वक्त जब किसी के हाथ में हो, जब सिपाही के हाथ में हो। जिक्र तो फायदा करता है, मगर उस वक्त जब किसी की निगरानी में हो, ऐसे फायदा नहीं करता। अपने ये तो इस तरह हुआ कि मेडिकल स्टोर में क्या आदमी ये दवाई दिमाग के फायदे की है, उसने कहा बहुत अच्छी दवाई है, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। पूरा दवाई दिल के फायदे की है, इसको भी ये भी बहुत अच्छी है, इसमें क्या खराबी है, ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और पूरा दवाई मैदे को फायदा पहुंचाती है, लो भाई ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए। पूरा दवाई आकाश को फायदा पहुंचाती है, लाओ भाई ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और पूरा दवाई बीनाई को फायदा, सारी दवाएं लेके आया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हाल होगा उसका, ये सब जानते हैं। या डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने देखी है, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और करूँ तो कितनी करूँ, कितनी मिसार में करूँ, कितनी गोलियां खाऊं। जब आपन दुनिया के अंदर ये कह रही है तो ये दीन के अंदर क्यों नहीं होगा भाई, कि हम जिक्र को खोज कर करें, किसी मुर्शिद को, किसी को शहर बनाकर अपना मुद्दे बनाकर उससे पूछ कर जिक्र करें, कोई फायदा नहीं इसका। कोई बात देखिए, मैं तो दलील से बात करता हूँ। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد جس شخص کا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ان کو بھی شیخ کی ضرورت پڑی، اصلاح کی ضرورت پڑی۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گشت کے لیے نکلے، رات کو نکلتے تھے تہجد کے وقت، دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جائز ہے تجسس کرنا، نبی بلکہ مستحب ہے۔ تو دیکھتے تھے میرے صحابہ اس وقت تہجد کے وقت کس حال میں کون کیا کر رہا ہے، لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا، وہ بڑی آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر پر گزر ہوا، ان کے گھر کے پاس سے کوئی کان لگائے، بڑی تیز آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صبح فجر میں دونوں کو طلب فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ابوبکر تم آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم؟ اسیا اسماد من نازئی، میں جس سے مناجات کر رہا تھا، جس ذات سے میں میری باتیں ہو رہی تھی، اس کو میں نے سنا دیا اللہ کو، اور ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کیوں کر رہے تھے ایسا، یہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں اس لیے کر رہا تھا کہ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دوں، وہ جاگتے ہیں میری آواز سے۔ فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، عمر تم اپنی آواز کو فرض کرو۔ دیکھیے اصلاح کی ضرورت پڑی، افضل الخلائق بعد الانبیاء کو ہم اور آپ کی شمار میں ہیں۔ میں تو دلیل سے بات کرتا ہوں، لائے کوئی دلیل؟ ایک بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں کسی اللہ والے کے پاس جانے۔ بھائی جب آپ سے وقت لیا جاتا ہے تو آپ، چونکہ آپ کے پاس دلائی نہیں ہے تو آپ وقت بھی نہیں دیتے، وہ وقت بھی نہیں دیتے۔ بھائی آپ ملنے بیٹھ کے بات کرنے آئیے، اس طرح ہم نے کس دلیل سے بات کری، وہ ان کے پاس کہنے لگے یہ جو مدارس ہیں اور یہ خانقاہیں، یہ مسند نشینی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، جبکہ یہ مسند نشینی ہم قرار دیا ہے، بتائیے۔ اور مدارس کو مسند، ہمارے بزرگوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آؤ۔ تو جب وقت کیا جائے تو وہ وقت بھی نہیں لیتے کہ ہم بات نہیں کرتے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، گمراہ لوگ۔ لہذا یہ مطلب نشینی خراب دینا، یہ جو دار الحدیث میں بیٹھ کے جو حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ مطلب نشینی ہے؟ ارے بھائی نبی کا کام ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ نبی کا کام ہے، اس کی تکمیل ہے یہ تذکیہ، نبی کی تصویر، یہ نام کی تصویر ہے۔ ایک مرتبہ ہم ثواب کر رہے تھے، ایک عرب صاحب، ایک عرب میرے پاس آیا، مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے شیخ جا رہے ہیں آگے آگے، یہ اور آپ کسی پیچھے ہیں، آپ کا تعلق کون سے سلسلے سے ہے؟ چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی، چاروں سلسلے بھی گنوائے۔ اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کس سے تعلق ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے، مجھے معلوم تھا کہ یہ عرب لوگ ان چلاسل کو نہیں مانتے اور ان کے ذہن میں غلط فہمی ہے، لہذا میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ایسا ایک رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اس کو قرآن سکھائے وَالْحِکْمَةَ اور اس کو حکمت سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے تزکیہ یہ کہاں ہے آپ کو حاصل ہے آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور میں نے کہا کہ بھائی تزکیہ یہ فعل متعدی ہے جو فاعل اور یہ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی جائے یہ خود نہیں ہو جاتا تزکیہ خود بخود کتابیں پڑھنے سے یا دین کے ماحول میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا دین کا ماحول سب سے بڑا جو ہے وہ مدارس ہیں جہاں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے دن رات طلبا پڑھتے ہیں مگر ان کو بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے پیٹرول لینے کے لیے جانا پڑتا ہے کسی اللہ والے کے پاس کچھ علم پر عمل کرنے کے لیے نہ دین کے ماحول میں بیٹھنے سے تزکیہ ہوتا ہے نہ کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے اگر ایسی بات تھی تو حضور کو کیوں بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا کیا اللہ قادر نہیں تھے کہ قرآن کو ہر گھر میں اتار دیتے ہر گھر میں اتار دیتے سب کی اصلاح ہو جاتی قرآن پڑھ کے نہیں کہ حضور کی صحبت میں بیٹھے صحابہ بیٹھے ان کا تزکیہ ہو ان کے دل سے رضائیں نکلیں خرابیاں نکلیں اچھائیاں ان کے دل میں داخل ہوں وقت نفس کا حضور کو حکم دیا گیا وقت نفس کا مال لگینا یا ڈرونا رکھنا بلادی بلاشی کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے صحابہ کے درمیان جب میں نے یہ بات کہی بس ان کے پاس کوئی جواب نہیں میں نے کہا بھائی یہ سلسلوں کو تو مانتے نہیں ان کو اس آیت سے دلیل سے ثابت کرو تو آپ میں نے کہا آپ کا کس سے تعلق ہے اصلاحی آپ نے کس سے تزکیہ کرایا کیونکہ بغیر تزکیہ یہ تو پھر زکا یوزکی تزکیہ فعل متعدی ہے یہ تو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے کوئی فاعل بھی ہونا چاہیے یعنی کوئی تزکیہ کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور جس ایک وہ ہونا چاہیے جس کا تزکیہ کیا جائے فاعل اور مفعول ہونے ضروری ہیں اس کا تقاضا ہے اب کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ تو مانتے ہی کسی اللہ والوں کو مانتے ہی نہیں وہ لہذا وہ چلے گئے بس اپنا راستہ ہم نے اپنا راستہ لیا انہوں نے اپنا راستہ لیا تو بھائی ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ ابوبکر تم محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ دونوں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر شیخ سے یا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ایسا کر رہے تھے خود اپنی مرضی سے انہوں نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت عمر نے بلند آواز سے آپ نے فرمایا چونکہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو ایسا لہذا اب ہماری مرضی سے کرو اس میں برکت ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی جو تم اپنی مرضی سے آواز کو بند کر رہے ہو اور عمر تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو اب ہماری مرضی سے کرو تو برکت ہوگی پوچھ کر کرو اشارہ اس طرف تھا پوچھو ہر چیز میں اب رحمان فصل کے لیے خبیرہ کسی باخبر سے پوچھو رحمان کی خبر ایسے ہی مل جائے گی اور حدیث حنزلہ تو ہے ہی حضرت حنزلہ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ واعظ فرمایا جس سے دل نرم ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے یہ کیفیت بعد میں تھی جب تشریف لے گئے گھر میں وہاں جب پہنچے تو بیوی بچوں میں ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اچانک خیال آیا کہ ہائے وہ کیفیت جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی وہ تو نہیں ہے اب وہ تو حاصل نہیں رہی گویا ہم حضور کی صحبت میں تو کچھ اور ہیں اپنے گھر آ کر کچھ اور ہیں اس لیے یہ سوچ کر یہ کہتے ہوئے نکلے نا پفا حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر یہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں مل گئے سن لیے یہ بات بھی سن لی ناپاپا حنزلہ ارے حنزلہ یہ کیا کہہ رہے ہو حنزلہ منافق ہو گیا کیسی بات کرتے ہو تم کیسے منافق ہو گئے فرمایا کیوں نہ کہوں یہ حضور کی مجلس میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے اور گھر میں جا کے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے فرمایا یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے چلو بھائی آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مشورہ طلب کرتے ہیں معلوم ہوا صحابہ بھی اور حضرت اور صحابی بھی کون حضرت ابو بکر جیسا صحابی بھی حضور کے پاس آ کر اپنے باطن کا حال بتاتے تھے اور ان سے علاج طلب کرتے تھے یہی کام تو تزکیہ ہے اسی کا نام شیخ کا کام یہ تو ہوتا ہے اور یہ کام آج کل کے نائب رسول جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے یہ جو ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا گمراہ ہے سیدھا سیدھا گمراہ ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور دوسرے جزء میں اس کا طریقہ بتا دیا وقولوا مع الصادقین جو لوگ اپنے تقوی میں سچے ہیں یعنی سچے اللہ والے سچے اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑھو. یہ رہ پڑھو کا ترجمہ تفسیر بیان القرآن کا ہے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے ساتھ رہ پڑھو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حاضر ہوئے, حضرت حنظلہ بھی حاضر ہوئے, اپنے باطن کا حال بتایا. معلوم ہوا کہ صحابہ اور حضرت ابوبکر جیسا صحابی ان کو ضرورت پڑی, کیا ہمیں ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ جب ان کو ضرورت پڑی ہے تو ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہم حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ گئے؟ شاید ہم حضرت ابوبکر سے زیادہ ہمارا درجہ بلند ہو گیا کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہاں ماحول میں بیٹھ جاؤ, کتابیں پڑھ لو, اس سے تکیہ ہو. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں دیندار بنے ہوئے, گاڑیاں رکھے ہوئے, ڈوبیاں رکھے ہوئے, 50-50 سال ہو گئے مگر خالہ صاحب بہنوں سے پردہ نہیں ہے, بھابھی سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ کب حال ہوگا بھائی؟ ایسے آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور ایک وقت کی تعجب فوت نہیں ہوتی, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں, ایک وقت کی تعجب فوت نہیں اور ایک وقت کی عوامین فوت نہیں, نقلی نماز کوئی فوت نہیں, یہاں تک کہ پیر و جمعرات کے اور روزے بھی رکھتے ہیں مگر ٹی وی دیکھتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, بھابھی سے پردہ نہیں ہے ان کا. نمبر تین, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, بہنوں سے کوئی پردہ نہیں, کوئی پردہ نہیں. بتاؤ بھائی یہ اللہ تک پہنچ جائے گا یہ شخص؟ باوجود اور تسبیحات کی بھی نامانی ہوگی ان کی, تلاوت کی ان کی نامانی ہوتی, یہ سارے اعمال اپنی جگہ مگر یہ سارے اعمال کام نہیں آئیں گے. ایک آدمی خوب قورمہ بریانی پلاؤ کھا رہا ہو لیکن تھوڑا سا سنکھیا اور زہر بھی کھاتا ہو, ایک دن بیمار ہو کے رہے گا. یہ طاقتور غذائیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, بیمار ہو کے بستر پہ پڑے گا. لہذا یہ نماز روزے اور ذکر و عبادت کے ساتھ گناہ کی عادت میں لگے رہنا, لگے رہے اور اس کو کہنا بھائی یہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کبیرہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. گناہ کبیرہ ہے, آپ عادت بنا کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو, کہاں سے آپ اللہ کو کچھ ایک نیکیاں کرنے سے, ذکر و عبادت کرنے سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہ جس میں آپ بولتا ہے اس سے گناہ کرنے سے عذاب کا ٹرک آیا ہوا ہے, دونوں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے, کیسے کام بنے گا آپ کا؟ سوچنے کی بات. اور جو ان کی یہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں کسی اور کام والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, دین کے ماحول میں بیٹھ کر کام بن جائے گا, تو دین کا ماحول مدارس سے بڑھ کے کوئی, اس سے بڑھ کے کوئی ماحول نہیں ہے. کوئی بھی ماحول ہو, دین اس سے بڑھ کے اور مدارس سے بڑھ کر کوئی ماحول نہیں جس میں دن رات قال اللہ قال رسول اللہ چل رہا ہے. لیکن وہیں کے ساتھ بھی ان کا خط آیا, اب میں وہ بھی یاد کرتا ہوں کہ میں اپنی ساری کے یہاں جاتا ہوں, ماں میں سسرال میں جاتا ہوں, حالی میں حالی ہوں اور ساری کے یہاں جاتا ہوں, ساری سے میرا پردہ نہیں سسرال میں, اور رواج یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہاتھ ملایا جاتا ہے تو ساری ہی اس سے ہاتھ ملاتی ہے, پردہ تو ہے نہیں, ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں, لہذا میں ناپاک ہو جاتا ہوں. یہ الفاظ ہیں اس کے, میں ناپاک ہو جاتا ہوں. اور جب محلے کی مسجد میں جاتا ہوں تو ان کو معلوم ہے کہ حالی میں, لہٰذا اس سے نماز پڑھواتے ہیں, اور میں غسل کروں تو کہیں گے آپ ان کو آیا ہے نہا دھو کے نہیں آیا کیا, تو لہٰذا میں سیدھا جاتا ہوں وہاں مسجد میں, مسجد والے کہتے ہیں نماز پڑھا تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں, حالت میں کہوں گا ان کو کہ میں ناپاک ہوں. بتائیے یہ ہے ایک عالم کا حال بتا رہا ہوں, یہ تو اس عالم کا حال ہے جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو اور اس نے بتا دیا. یہ دین کا سب سے بڑا ماحول جس میں قال اللہ قال, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, کئی حلقے لگے ہوئے تھے, ایک حلقہ تعلیم و تعلم کا تھا, سیکھنے سکھانے کا, آپ وہاں جا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یا آپ کے اس عمل سے کہ اور حلقے بھی لگے ہوئے تھے, سیکھنے سکھانے والے جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں جا کر آپ تشریف فرما ہوئے, معلوم ہوا علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, علم کا ماحول سب سے بڑا ماحول ہے جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہوں, لہذا مدارس سے بڑھ کر ماحول کہیں اور کا نہیں ہو سکتا. وہاں کی بات بتا رہا ہوں, یہ اس کا حال ہے ایک عالم کا. تو اس نے خط لکھ دیا کہ بھائی یہ میرا یہ حال ہے, بتائیے. یہ تو یہ چند اور بھی ہیں, اور بھی بات مثالیں ہیں, تو ایک مثال بطور ایک تذکرے کے میں نے عرض کر دی. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ملتا ہے دہی ملتی ہے دہی والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, پھل ملتا ہے پھل والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, برف ملتی ہے برف والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. سیدھی بات یہ ہے, جس کے بغیر اگر کسی نے کوئی تصور قائم کر رکھا ہے کہ کہیں اور سے مل جائے گا, کتابیں پڑھ کر یا مدائس کے ماحول میں جو سب سے وہاں بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, یہ سب غلط تصورات ہیں. سوائے اہل اللہ کے اور کوئی راستہ نہیں, سوائے اہل اللہ کے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ میں اس کو قرآن سے اگلی دفعہ وقت ملا تو اس کو قرآن کریم سے سورہ فاتحہ سے اس کو ثابت کروں گا. قرآن میں بھی سورہ فاتحہ جو مول کتاب ہے, قرآن کریم کی ماں ہے, اس سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ سوائے اللہ والوں کے کوئی اور راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا. متعین راستہ ہے قرآن کا, متعین کیا ہوا راستہ ہے قرآن کا, اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے.